الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. میرے قابل احترام حضرات علماء کرام اور برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے زندگی گزارنے کا جو طریقہ پوری انسانیت کو عطا فرمایا ہے، جس کو ہم اور آپ اسلام یا شریعت مطہرہ کے نام سے جانتے ہیں، اس میں انسانی زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق تفصیلی رہنمائی اور ہدایت موجود ہے، بلکہ اسلام کی یہی جامعیت بعض دشمنان اسلام کے لیے اعتراض کا سبب بنی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ کسی مشرک نے اعتراض کے طور پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے ساتھی یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم کو ہر چیز سکھلاتے ہیں، انی ارا صاحبکم یعلمکم کل شئین حد الخراق، کہ قضائے حاجت پیشاب پاخانے کا طریقہ بھی وہ تم کو سکھلاتے ہیں۔ اس مشرک نے تو یہ سوال اعتراض کے طور پر اور گویا نقص اور تنقیص کے طور پر کیا تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اس سوال کا برا ماننے کے بجائے فرمایا جواب میں، جی ہاں ہمارے نبی ہم کو ہر چیز سکھلاتے ہیں، یہاں تک کہ قضاء حاجت کے سلسلے میں بھی آپ نے ہم کو مختلف ہدایتیں دی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ جب ہم قضاء حاجت کے لیے بیٹھیں تو نہ تو قبلہ کی طرف رخ کریں، نہ قبلے کی طرف پیٹھ ہو، اور دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں، اور استنجے میں تین ڈھیلوں سے کم کے اوپر کفایت نہ کریں جس میں کوئی لیت یا ہڈی وغیرہ نہ ہو۔ گویا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اس اعتراض پر ناراض اور چراغپا ہونے کے بجائے اس کے اس سوال کو تسلیم کرتے ہوئے جواب دیا کہ جی ہاں یہ کوئی اعتراض اور نقص کی چیز نہیں ہے، یہ تو پورا کمال ہے دین کا کہ انسان کو ہر چیز اس نے بتلائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، انما انا لکم مثل الوالد لولدہ وعلمکم، کہ میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسا باپ اپنی اولاد کے حق میں ہوا کرتا ہے اور جیسے باپ اپنی اولاد کو سب کچھ سکھلاتا ہے، ایسے میں بھی تم کو سب کچھ سکھلاتا ہوں۔ چنانچہ جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو قبلے کی طرف رخ بھی نہ کرو، پیٹھ بھی نہ کرو، اور دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرو۔ آگے وہی ہدایتیں جو ابھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بیان کر چکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ گویا یہ دین اسلام کی خوبی ہے کہ ہر چیز میں اس نے انسانوں کو رہنمائی عطا فرمائی۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان عرفات میں اپنی اونٹنی کے اوپر وقوف فرما تھے، آیت کریمہ نازل فرمائی جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کو کامل کر دیا، اور ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، یعنی گویا تم اسلام کو بطور دین کے اختیار کرو، کسی اور مذہب کو دین کے طور پر اختیار نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بطور مذہب کے اسلام کا انتخاب فرمایا۔ یہ وعیت تھی جس نے آ کر بتلا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوئے انسانی کو جو احکامات اور دین عطا فرمایا وہ مکمل ہو گیا. اور اسی لیے یہ دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس دین کا ماننے والا اور اس دین کے گویا پیروکار ایمان لانے والا کسی اور چیز کی طرف نگاہ کرے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. وہ پہلے یہودی تھے اور یہودی مذہب کے بہت بڑے عالم تھے. بڑا ان کا اونچا مقام تھا اپنے قبیلے کے اندر اپنے علم اور فضل کی وجہ سے. جب ایمان لائے تو ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے دل میں ایک بات سوچی. دین یہود میں سنیچر کے دن کاروبار کرنا کام کاج کرنا اس سے منع کیا گیا ہے کہ اس دن کو خالص اللہ کی عبادت کے لیے فارغ رکھا جائے. یہ یہودیوں کو باری تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا یوم السبت کی تعظیم کا. اور تعظیم کا مطلب یہ تھا کہ اس دن میں اور کوئی کام دنیا کا نہ کیا جائے بلکہ اللہ کی عبادت میں وہ دن گزارا جائے. تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے انہوں نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ دین یہود میں سنیچر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے اور کوئی کام نہ کیا جائے بلکہ پورا دن اللہ کی یاد میں اس کی عبادت میں گزارا جائے. اسلام نے اگرچہ اس کا حکم نہیں دیا لیکن کوئی آدمی اگر اپنے طور پر سنیچر کے دین کو اللہ کی عبادت میں اس کی یاد میں اگر گزارے تو اسلام منع بھی تو نہیں کرتا. اس لیے اگر چونکہ ان کی زندگی کا بڑا حصہ دین یہود میں گزرا تھا اور اس کے عادی بنے ہوئے تھے تو ذہن میں وہ چیز تھی, اسی بنیاد پر یہ سوچ ان کے اندر آئی تو کہا گویا میں اگر مسلمان ہونے کے بعد بھی اس سنیچر کے دن کو اللہ کی عبادت میں اس کی یاد میں گزاروں تو گویا دین یہود کے ایک حکم پر عمل ہو جائے گا. اور اسلام نے اس سے منع بھی نہیں فرمایا, اس لیے اسلام کے کسی حکم کے خلاف بھی نہیں ہو. دوسری چیز دین یہود میں یہ تھی کہ ان کے لیے اونٹ کا گوشت اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دیا. یہ انہوں نے بھی زندگی بھر کبھی اونٹ کا گوشت استعمال نہیں کیا. اسلام لانے کے بعد ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں تو دین یہود کے ایک حکم پر عمل ہو جائے گا. اور اسلام نے اگرچہ اونٹ کے گوشت کو حلال قرار دیا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے, کوئی فرض اور واجب نہیں ہے. اس لیے اگر میں نہ کھاؤں تو دین یہود کے ایک حکم پر عمل ہو جائے گا اور اسلام کے کسی حکم کے خلاف بھی نہیں ہوگا. یہ سوچ کر انہوں نے اس پر عمل کا ارادہ کیا اور قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین, کہ ایمان والو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو, وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. گویا اس آیت کو نازل فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متنبہ فرما دیا کہ یہ خیال جو تمہارے دل میں آیا وہ شیطانی وسوسہ ہے, یہ کوئی نیکی کی چیز نہیں. آپ نے جب اسلام قبول کر لیا اور ایمان لے آئے تب آپ کی نگاہ ادھر ہونی نہیں چاہیے. گویا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اب دوسرے کسی دین کی طرف نگاہ اٹھانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو ایسا کامل و مکمل بنایا ہے کہ اس میں انگلی رکھنے کی جگہ نہیں. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں توریت کے کچھ اوراق لے کر کے حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ توریت کے اوراق ہیں, اور پڑھنا شروع کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہہ کر پڑھنا شروع کر دیا, حضور کی اجازت کا انتظار نہیں کیا, پڑھنے میں مشغول. وہ تو اس میں مشغول ہیں, ان کو پتہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور پر کیا کیفیت ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے دیکھ رہے تھے کہ آپ کے چہرے کے اوپر غیظ اور غضب اور ناراضگی کے آثار ہیں. انہوں نے فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوکا, یا ابن الخطاب ثقلت سواکل, اے ابن خطاب رونے والیاں تجھے روئے, یعنی تیری موت آوے, دیکھتے نہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اوپر. جب حضرت ابو بکر نے یہ بات کہی, وہ پڑھنا چھوڑ کے آنکھیں اٹھا کر کے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور غصے سے سرخ ہو رہا تھا. فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور زور زور سے کہنے لگے, اعوذ باللہ من غضبہ و غضب رسولہ, کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کی ناراضگی سے اور اس کے رسول کی ناراضگی سے. رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی و رسولا, میں اللہ تعالیٰ کے رب اور دین اسلام کے دین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی اور رسول ہونے پر دل سے راضی ہوں. بار بار ان جملوں کو بولتے رہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہوا. تو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیاً, اگر حضرت موسیٰ زندہ ہوں اور تم مجھے چھوڑ کے ان کے پاس جاؤ, ان کی پیروی کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ. حضرت موسیٰ کو بھی اگر وہ آج آ جائیں تو میری پیروی اور میری گویا اتباع کیے بغیر چارہ کار نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو شریعت مطہرہ, جو دین, جو احکام ہمیں عطا فرمائے ہیں وہ ایسے کامل و مکمل ہیں کہ ہماری زندگی کے ہر شعبہ فقہا نے, علماء نے دین کے مختلف شعبے و دینی احکام کو مختلف شعبوں پر تقسیم کیا ہے. عقائد کا شعبہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور حضرات انبیاء اور قیامت, جنت, دوزخ وغیرہ امور سے متعلق اپنے دل میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے, یہ پہلا شعبہ. یہ بڑا اہم شعبہ ہے, کسی بھی آدمی کے ایمان اور کفر کی بنیاد اسی کے اوپر ہے. اسی لیے فقہ نے لکھا ہے کہ جن چیزوں کی وجہ سے, جن باتوں اور جن کاموں کی وجہ سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے, ایسی باتوں اور ایسے کاموں سے بھی ہر مسلمان کے لیے واقف ہونا ضروری ہے, تاکہ اپنی نادانی اور جہالت کی وجہ سے اپنی زبان سے کوئی ایسی بات یا اپنی طرف سے کوئی ایسا کام جو ایمان سے نکالنے والا ہو وہ کر نہ پائے. اس لیے ان چیزوں سے واقفیت بھی ضروری ہے. باقاعدہ بڑی تاکید فرمائی ہمارے سماج اور معاشرے میں لوگ ان چیزوں سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے کبھی ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں کہ اگر آپ ان الفاظ کو اہل علم کے سامنے پیش کریں تو وہ کتابوں کی روشنی میں آپ کو جواب دیں گے کہ ایسا بولنے کی وجہ سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے. اس لیے یہ تو بنیادی پہلا شعبہ ہے. اس کے بعد دوسرا شعبہ عبادات کا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بننے کا تعلق کیسے قائم ہوگا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چار اہم عبادتیں ہیں جو اسلام نے فرض کی ہیں، اور ان کے ضمن میں نوافل کا بھی ایک مستقل سلسلہ ہے کہ آدمی اپنی مرضی سے انہی عبادتوں کو بطور نفل بھی ادا کر سکتا ہے، تو یہ عبادات کا شعبہ ہے۔ تیسرا اخلاق، اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے دل کے اندر جو مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں جن کے اوپر آدمی کے اعمال کا مدار ہے، آدمی اسی کے گویا متاثر ہو کر عمل کرتا ہے۔ ایک آدمی کے دل میں دنیا کی محبت بسی ہوئی ہے، حب الدنیا، تو اب ظاہر ہے دنیا اور مال کی محبت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ وہ اس مال کو حاصل کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کرے گا جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ تاجر ہے، لوگوں کو دھوکہ دے گا، غلط معاملہ کرے گا، چور چوری کرے گا، تو یہ جتنی بھی برائیاں ہو رہی ہیں مال کی نسبت سے، وہ اسی مال کی محبت کی وجہ سے۔ اگر مال کی محبت دل سے نکالی جائے، جس کو زہد اور ورا سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ بھی دل کی ایک خوبی اور صفت ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مال کی وجہ سے آدمی جن گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، جس کا شکار ہوتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لے۔ یا جیسے کبر، تکبر، گھمنڈ، یہ دل کی ایک کیفیت ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے مقابلے میں دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، حق بات جب اس کو کہی جاتی ہے جانتا ہے کہ حق ہے، پھر بھی وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ سمجھ کر کے گویا اس کے قبول کرنے میں میری کچھ بے عزتی سی، اس کے مقابلے میں توازو ہے، انکساری ہے۔ تو بہرحال یہ اندرونی جو صفات ہیں، اچھی یا بری، جن کو اخلاق کہا جاتا ہے، اسی پر ظاہری اعمال مرتب ہوتے ہیں۔ اسی لیے شریعت نے ان اندرونی صفات کو ٹھیک کرنے اور ان کی اندر جو خرابیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے مستقل احکام جاری فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جن کاموں کو انجام دینے کے لیے بھیجا ہے، اس میں وَيُزَكِّيهِ، یہ نبی لوگوں کو برے اخلاق اور بری عادتوں سے کیا کرتے ہیں؟ معاف کرتے ہیں۔ ایک آدمی پوری زندگی دین کا کام کرتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، لیکن دل میں جو ہے شہرت کا جذبہ ہے، وہ اس لیے قرآن پڑھاتا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے، دل میں یہ خیال ہے کہ لوگ مجھے اچھا اور بڑا سمجھیں گے، دکھاوے کے واسطے، ریا اور نمو۔ اور ایک آدمی وہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے، تو کوئی کام اپنی جگہ پر ظاہری اعتبار سے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن اگر خدا نہ کرے وہ بری نیت سے کیا جائے گا، یعنی اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں ہے، اپنی بڑائی، اپنی شہرت، دکھلاوا مقصود ہے، تو وہ بڑے سے بڑا کام بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں آدمی کے لیے نجات نہیں بلکہ گرفت اور پکڑ کا سبب ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز حساب کتاب کے لیے سب سے پہلے تین آدمیوں کو بلایا جائے گا۔ ایک تو ہوگا قاری، یعنی جس نے قرآن بہت اچھا سیکھا تھا، پڑھا تھا، اور پوری زندگی اسی خدمت میں اس نے گزار دی، لوگوں کو خوب سکھلایا قرآن۔ دوسرا ہوگا مالدار، اس نے اپنا مال نیکی کے کاموں میں خوب خرچ کیا۔ اور تیسرا شہید، جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دی۔ باری تعالیٰ ان تینوں سے پوچھیں گے، قاری سے سوال ہوگا، عالم دین سے سوال ہوگا، میں نے اپنے دین کا علم تم کو دیا تھا، اپنی کتاب کا علم دیا تھا, تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ وہ جواب میں عرض کرے گا, باری تعالیٰ میں نے لوگوں کو پڑھایا, خوب پہنایا, بہت عالم بنائے, بہت حافظ بنائے, بہت لوگوں کو دعوت دی, دین کے اوپر عمل کی, بتلایا, احکام سے واقف کیا. باری تعالیٰ نے باری تعالیٰ جواب میں فرمایا, ٹھیک ہے, لیکن یہ سب اس لیے کیا تھا کہ لوگ یوں کہیں بہت بڑا عالم ہے, میرے لیے نہیں تھا, فقط نہیں. چنانچہ دنیا میں لوگوں نے تعریف کر ڈالی تمہاری جو کرنی تھی, بس جس مقصد کے لیے تم نے یہ کیا تھا وہ تو حاصل ہو چکا, اب یہاں کیا مانگتے ہو؟ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو جہنم کے اندر ڈال دو. صاحب مال بہت مال, بڑی سخاوتیں کی, مسجدیں بنائی, مدرسے بنائے, نیکی کے کام کیے, کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا نیکی کا جس میں اس نے مال خرچ نہ کیا. باری تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہم نے مال جیسی نعمت تم کو عطا فرمائی تھی, تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ جواب میں یہ کہے گا باری تعالیٰ, نیکی کا کوئی شعبہ اور کوئی کام ایسا نہیں تھا جس میں میں نے مال خرچ نہ کیا ہو, صاف جگہ. باری تعالیٰ جواب میں ارشاد فرمائیں گے, یہ سب اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے, نام آوری کے لیے کیا تھا, میرے لیے نہیں کیا تھا. کہہ دیا لوگوں نے, خود نام آوری ہو چکی تمہاری, اب یہاں کیا چاہتے ہو؟ اس کو جہنم میں ڈالا جائے. شہید جس نے اپنی جان دے دی میدان جہاد کے اندر دشمن کے مقابلے میں, اس سے باری تعالیٰ پوچھیں گے, میں نے تجھے صحت دی تھی, قوت دی تھی, طاقت دی تھی, اس کا تم نے کیا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا, اے باری تعالیٰ, تیرے دشمنوں کا مقابلہ کیا, یہاں تک کہ اپنی جان اس کے لیے قربان کر دی. باری تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے, یہ سب تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے. گویا دیکھو کتنے بڑے بڑے اعمال, تو یہ اخلاص یعنی خالص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور اس کو خوش کرنے کے لیے عمل, یہ ہی مطلوب ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی بات کا پابند کیا گیا ہے کہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا جائے. عمل کو مت دیکھو کس جذبے سے کیا جا رہا ہے, وہ دیکھو, چھوٹا سا عمل ہے, چھوٹا سا, لیکن اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی اور نجات عطا فرمائے. ایک رنڈی نے پیاسے کتے کو پانی پلایا, خالص اللہ کی رضا مندی کے لیے اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا, اور وہ شہید تھا لیکن وہ کام اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں تھا, اپنی نام آوری کے لیے تھا. تو میں عرض کر رہا تھا اخلاق, ہم لوگ تو اخلاق کا مطلب سمجھتے ہیں, کوئی آدمی السلام علیکم بہت اچھا, ذرا ہنس کر کے لوگوں سے ملتا ہے ہر ایک کے ساتھ, اس کو کہتے ہیں اخلاق بہت اچھے. نہیں, اخلاق کا تعلق کیسے ہے؟ دل سے, دل کے اندر یہ جو اچھی بری صفات ہوتی ہیں اسی کے اوپر اس کے اعمال مرتب ہوتے ہیں. اس کے جب تک کہ کسی اللہ والے کی خدمت میں نہ رہے اور جو ہے مجاہدے اور محنتیں نہیں کرے گا اس کی رہنمائی میں, وہاں تک یہ چیز حاصل ہوتی نہیں. اس ایک شعبہ یہ ہوا, تو عقائد, عبادات, اخلاق, معاملات کا بھی ایک شعبہ ہے. ہم جو وہاں بازار میں جاتے ہیں, خرید و فروخت کرتے ہیں, اپنی چیزوں کو کرائے پر دیتے ہیں, کرائے سے لیتے ہیں, یہ جتنے بھی مالی چیزیں ہیں ان سب کو تعبیر کیا جاتا ہے کیسے؟ معاملات سے. اس سلسلے میں بھی شریعت نے تفصیلی رہنمائی دی ہے, آپ کوئی چیز خریدنا بیچنا چاہیں تو کیسے, بتایا گیا. آپ کرایہ کا معاملہ کرنا چاہیں تو کیسے, بتایا گیا. آپ تجارت کریں گے تو کیسے کریں گے, سب کی تفصیل بتائی گئی. اور پانچواں شعبہ ہے معاشرت, معاشرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آدمی کو ایسا بنایا ہے کہ وہ اکیلا زندگی گزار سکتا نہیں ہے، بلکہ اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے ساتھ رہ کر زندگی گزارتا ہے۔ ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، پڑوسی ہیں، یہ سب لوگ جتنے بھی جن سے معاشرہ پڑتا ہے آدمی کو اپنی زندگی میں، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ، باپ کے ساتھ کیا سلوک کرے، ماں کے ساتھ کیا سلوک کرے، بھائی بہنوں کے ساتھ کس طرح پیش آوے، بیوی بچوں کا کیا حق ہے، وہ کس طرح ان کے ساتھ معاملہ کرے، پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح رہے، یہ ساری تفصیلات شریعت نے یہاں تک کہ جانوروں کے بھی حقوق بتلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرماتے، ایک اونٹ آیا اور جو ہے اس نے اپنا سر آپ کے سامنے رکھ دیا زمین کے اوپر، وہ کچھ بڑبڑا سنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے، اس کا مالک کون ہے بھائی؟ بلوایا کہ یہ اونٹ شکایت کرتا ہے کہ اس نے جب میرے اندر طاقت تھی تو میرے آقا نے، میرے مالک نے مجھ سے خوب کام لیا، اب جب میں بوڑھا ہو گیا ہے تو میرے چارے پانی کی خبر نہیں لیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا حق ہے۔ جانوروں کے بھی حقوق بتائے ہمیں شریعت نے۔ یہ معاشرت، یہ پانچوں شعبے، ہر ایک شعبے سے متعلق دین کے اندر تفصیلی ہدایت، اور ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی زندگی کے ان تمام شعبوں کو گویا وہ شریعت کے مطابق بنانے کا اہتمام کرے۔ آج کیا ہو گیا؟ آج ہم نے دین کو محدود کر دیا، لمیٹیڈ کر دیا، قائم ہے عبادات میں۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، لوگ وہ یوں سمجھتا، لوگ بھی یوں سمجھتا اور لوگ بھی یوں سمجھتے ہیں کہ بڑا دیندار ہے، گویا دین خالی نماز پڑھنے کا نام ہو گیا ہے۔ عبادات کا شعبہ ہے لیکن خالی نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ 100% مسلمان نہیں کہلائے گا۔ یہ تو پانچ شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے عبادت، اور اس عبادت میں بھی چار چیزیں ان میں سے ایک نماز۔ تو کوئی آدمی پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پابندی سے پڑھے تو بھی وہ 100% دین پر عمل کرنے والا کہا نہیں جائے گا، بلکہ دین کے پانچ شعبوں میں سے ایک شعبہ اور اس کے بھی چوتھائی حصے پر عمل کروا۔ تو یہ آج ہم نے اپنی نا گویا واقفیت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، شریعت کے احکام کا علم نہ ہونے کی وجہ سے دین کو عبادت تک محدود کر دیا، حالانکہ دین کے سارے شعبے اور وہ آپس میں ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ کسی ایک شعبے میں اگر آدمی کوتاہی کرے تو دوسرے شعبے کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے۔ معاملات ہیں، معاملات میں شریعت نے ہمیں حلال کا حکم دیا ہے۔ اب ایک آدمی پانچ وقت بھی نماز پڑھتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو ہے وہ حرام کمائی حاصل کرتا ہے۔ اب حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ترمذی میں، کسی آدمی نے کوئی کپڑا خریدا 10 درہم سے اور اس میں 9 درہم حلال کے ہیں اور 1 درہم حرام کا ہے، گویا 10% حرام اور 90% حلال، وہ کپڑا لباس بنا کر اس نے پہنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک اس کے جسم پر یہ کپڑا ہے اس کی کوئی عبادت فرض ہو یا نفل ہو قبول نہیں ہوگی۔ اب وہ تو بیچارہ یوں سمجھ رہا تھا کہ یہ تجارت کا اور خریداری کا نماز سے کیا تعلق، لیکن دیکھو یہاں پر گویا ایک آدمی ہے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ایک عورت ہے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، سب کچھ کہے، لیکن حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ جو عورت جس کا شوہر اس سے ناراض ہو اس کی کوئی عبادت اوپر نہیں جاتی اللہ کے۔ تو یہ دین کے سارے شعبے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جوائنٹ ہیں کہ کسی ایک میں بھی ذرا سی کمی آئے گی تو اس کا اثر دوسرے کے اوپر پڑے گا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو دین کے سارے شعبوں کے متعلق تفصیلی ہدایتیں عطا فرمائیں. ہمارا یہ دین کامل اور مکمل ہے، اور دین کے کسی بھی معاملے میں دین سے ہٹ کر ہم کوئی اگر شکل اختیار کرنا چاہیں تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. ہر فیصل ہر چیز میں ہمیں حضور کے فیصلے پر راضی رہنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک مسلمان اور یہودی کے درمیان جھگڑا ہوا. اب یہ مسلمان جو تھا نا، سچا پکا مسلمان نہیں تھا، منافق تھا. ظاہری اعتبار سے مسلمان تھا، اندر سے دل میں پکے نہیں تھا، سچے دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا. ایک قسم اس زمانے میں ایسی بھی تھی جن کو منافق کہا جاتا تھا. یہودی کے ساتھ جھگڑا ہوا، اور اس معاملے میں یہودی حق پر تھا اور وہ مسلمان، ظاہری مسلمان جو تھا وہ ناحق پر تھا. اب دونوں کا جب جھگڑا ہوا تو اس یہودی نے اس مسلمان سے کیا کہا؟ چلو ہم اپنا فیصلہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں. حالانکہ وہ یہودی تھا، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فیصلہ لے جانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں حق پر ہوں، اور ان کے پاس فیصلہ جائے گا تو وہ حق کے مطابق فیصلہ کریں گے، چاہے وہ جو بھی آدمی حق پر ہو، چاہے میں ہوں یا وہ ہو. وہ اس کو یقین تھا. تب اس کے بدلے یہ جو مسلمان تھا ظاہری، وہ کیا کہتا ہے؟ ایک یہودی سردار کا نام لیا، کعب بن اشرف کا، کہ اس کے پاس جائیں. وہ یوں سمجھتا تھا کہ میں اس کے پاس جاؤں گا تو میری کچھ رعایت ہو جائے گی. بارہ اس نے جب بہت اصرار کیا یہودی نے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فیصلہ ہوا، فیصلہ ہوئی جیسا یہودی کو توقع تھی، چونکہ وہ حق پر تھا، اس کے حق میں فیصلہ ہوا. تب فیصلے کے بعد پھر وہ مسلمان کیا کہتا ہے؟ چلو ہم حضرت عمر کے پاس جاؤں فیصلہ کریں. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، پھر بھی آپ کے کیے ہوئے فیصلے پر وہ راضی نہیں، اور یوں کہتا ہے اس یہودی کو، نہیں ہم حضرت عمر کے پاس جائیں. وہ دل میں بھی سمجھتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر مسلموں کے حق میں سخت ہیں، اور میں چونکہ ظاہری اعتبار سے مسلمان ہوں اور یہ یہودی ہے، اس لیے شاید ان کے پاس جائیں گے تو وہ میرے حق میں فیصلہ کریں گے. چنانچہ یہودی جانتا تھا حضرت عمر کیسے ہی سخت ہوں، لیکن وہ حق پر ہی فیصلہ وہ بھی کریں گے. کہا ٹھیک ہے وہاں چلو. وہاں جب پہنچے تو یہودی نے پہلے حضرت عمر سے کہا، دیکھو ہمارے اس معاملے میں فیصلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں، اور یہ فیصلہ کیا تھا، لیکن یہ مجھے اصرار کر کے آپ کے پاس لایا کہ ان کے پاس جاؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، اس مسلمان سے جو منافق تھا، کہ ایسا ہوا ہے؟ کہاں اس نے قبول کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹھہر گھر میں گئے، تلوار لے کر کے آئے اور اس مسلمان کا سر اڑا دیا جو منافق تھا، مسلمان نہیں تھا حقیقت. اب وہ جو منافق کا ٹولہ ہے اس نے شور مچانا شروع کیا، عمر نے ایک مسلمان کو قتل کیا، عمر نے ایک مسلمان کو قتل کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے عمر کے متعلق یہ گمان نہیں تھا کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے. جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ اپنے جھگڑوں میں اے نبی آپ کو اپنا فیصل اور لواط بنا. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. اور پھر جو آپ فیصلہ کرے اس فیصلے کے متعلق اپنے دل میں ذرہ برابر بھی تنگی محسوس نہ کرے. ویسلمون تسلیما. اور اس فیصلے کو پورے پورا سچے دل سے تسلیم کر لیں. گویا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما کر بتلا دیا کہ وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر دل سے راضی نہیں ہوا، وہ حقیقت میں مسلمان نہیں تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر اس کا سر قلم کیا ہے, اس کو قتل کیا ہے, تو کوئی جرم کا کام منع نہیں کیا. گویا ہمیں اپنی زندگی کے تمام مسائل کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق حل کرنا ہے. یا آج کل ہمارے اس ملک کے اندر جو ایک مسئلہ چل رہا ہے پرسنل لو کا, مسلم پرسنل لو, یعنی کچھ ہمارے دستور نے, ہمارے ملک کے بندھارن نے, جب یہ بندھارن بنایا گیا آزادی کے بعد, تو اس بندھارن نے گویا اس ملک کے رہنے والے ہر شہری کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جس مذہب کو چاہے اختیار کرے, اور اپنی مرضی کے مطابق, اپنے مذہب کے مطابق کیا کرے, آزادی کے ساتھ عمل کرے, اور آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کی جو ہے تبلیغ اور اشاعت کرے. یہ بندھارن میں اس ملک کے رہنے والے ہر شہری, ہر ناگرک کو یہ حق دیا گیا ہے. تو اب اس کا تقاضا تو یہ تھا, اب اسی بندھارن میں کچھ یہ جو ہمارے آئینی معاملات ہیں, یعنی جو فیملی لو, خاندانی مسائل ہیں, بیوی کے ساتھ شوہر کے, بیوی کے جو تعلقات ماں باپ وغیرہ کے, ایسے کچھ 15 مسائل ہیں, ان 15 مسائل کے سلسلے میں وہیں اسی بندھارن کے اندر صراحت ہے کہ گویا وہ مسلم گویا کا جو قانون ہے اسلام کا, اس کے مطابق مسلمان اس پر عمل کریں گے, اور کوئی اگر جھگڑا آیا بھی کورٹ کے اندر تو جذبی اسلامی قانون کے مطابق اس کا فیصلہ کرنے کا پابندی اس کے خلاف نہیں کر سکتا. یہ نفقہ جو ہے, یعنی بھرن پوشن, بھرن پوشن کا مسئلہ, وہ بھی اسلامی اصول کے مطابق. لیکن اب دیکھو ہوا کیا, ہم خود ہی, ان کی بات تو بات کی ہے, ان دشمنان اسلام کی جو اسلامی قانون کو ہمارے اندر سے ختم کرنا چاہتے ہیں. دیکھو ہماری بحیثیت اسلام کے, مسلمان کے جو ایک پہچان ہے, تشخص ہے ہمارا, یہ ان سارے فیملی لو کے اوپر موقوف ہو. اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ان محکام کے اندر ہمیں سب کی طرح جو وہ ایک عام یونیفارم سول کوڈ جو یہ کہتے ہیں کہ سماجک دھارو, اس کے مطابق اگر پابند بنا دیا گیا, تو یہ مسلمانوں کی اپنی جو الگ آدمی اوڑک, الگ پہچان ہے, وہ باقی نہیں رہے گی. اور یہ چاہتے ہیں کہ جو ہندوتو کے علم بردار ہیں, مدتوں سے ان کے دلوں میں یہ چیز ہے کہ ہم دستور اور بندھارن کے اعتبار سے مسلمانوں کو جو یہ حق ملا ہوا ہے اس کو کیا کر دیں, چھین لیں. اسی لیے ہر تھوڑے سالوں کے بعد, تھوڑی مدت کے بعد یہ مسئلہ اٹھتا ہے, مسلم پرسنل لو, مسلم پرسنل لو. حالانکہ اس ملک کو یوں تو سب لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس ملک میں ہر مذہب کے رہنے والے, مختلف مذاہب کے رہنے والے ہیں, اور اپنے اپنے مذہب کے مطابق عمل کرتے ہیں. گویا یہ مختلف تہذیبوں کا گہوارہ ہے, مختلف سنسکرتی کا گویا یہ ملک گہوارہ ہے. اس کی خوبی, آپ اس خوبی کو ختم کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ محض مسلمانوں کی عداوت ان کا مقصد ہی ہے. تو اب یہ چیز جو ہے قانونی اعتبار سے ہمیں حاصل تھی, لیکن یہ لوگ اس کو دھیرے دھیرے ختم کرنا چاہتے ہیں. تو اب ابھی کیا چل رہا تھا, پھر یہ آواز اٹھی ایک فیصلے کے ضمن میں, سپریم کورٹ کے ایک جج نے حکومت کو گویا یہ الٹیمیٹم دیا کہ تم یہ یونیفارم سول کوڈ سماجک دھارا کیوں نہیں لاگو کرتے. بس وہ بھی ان کے اشارے سے اس نے یہ جملہ کہا تھا. حالانکہ جس فیصلے میں, جس ججمنٹ میں اس جج نے یہ بات کہی ہے, اس ججمنٹ کا وہ جھگڑا تو دونوں فریق جو تھے وہاں غیر مسلم تھے, مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق بھی نہیں. لیکن غیر متعلق ہونے کے باوجود یہ جملہ, اور اسی کو حکومت نے لے لیا, اور حکومت کے وزیر قانون اور دوسرے جو ہیں انہوں نے جو ہے باقاعدہ سپریم کورٹ کے اندر ایفیڈیوٹ حلف نامہ سوگن نامہ داخل کیا کہ اس سلسلے میں ہم قانون بنائیں, اگر حکومت یہ جو ہے سپریم کورٹ کی طرف سے ہمیں اس سلسلے میں کہا جائے گا. اب وہ ان کو تو مانا چاہیے اس کے لیے. اسی پر جو ہے لا کمیشن جو ہے قانون وضع کرنے والی جو یہ ہے باڈی, اس نے کچھ جاری کیے ہیں کچھ فارم اس کے جوابات. تو ہمارا مسلمانوں کا ایک نمائندہ ادارہ ہے پرسنل لا بورڈ, مسلم پرسنل لا بورڈ, جس میں مسلمانوں کی تمام جماعتوں کی نمائندگی ہے, پرتنیدھتو ہے. اس میں جو ہے سنی بھی ہیں اور شیعہ بھی ہیں, دیوبندی بھی ہیں, بریلوی بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں, سب کا مل کر وہ سب نے مل کر اپنے دین کی حفاظت کے لیے یہ بورڈ قائم کیا تھا کئی سال سے. اور اس بورڈ کی پلیٹ فارم سے گویا اس قسم کے مسائل کے لیے مقابلہ کیا جاتا ہے. مسلم پرسنل بورڈ نے اس وقت جو ہے مسلمانوں کو اپیل کی ہے, وہ جو صحیح جنبش چل رہی ہے سگنیچر موومنٹ, تو کہ بھائی اس میں کیونکہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارے پاس 50,000 عورتوں کی درخواست, جھوٹا دعویٰ ہے, درخواست سے آئی ہے. تو اب گویا مسلم پرسنل بورڈ کہتا ہے کہ آپ نے آپ 50,000 عورتوں کی, ہم 50,00,000 عورتوں کے دستخط پیش کریں گے. اب کیا جواب دوں گے؟ خیر وہ تو ابھی وہ معاملہ ابھی کورٹ کے اندر پڑا ہوا ہے, اس فیصلے کی تاریخ تھی وہ, اس کے بعد انہوں نے بڑھا دی ہے. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ جو ہمارے یہ جو آئینی قانون ہے سماجک دھارا, جو بھائی ایک شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے, اب انہوں نے ابھی ایفیڈیوٹ جو داخل کی 3 طلاق کے سلسلے میں کہ اگر کوئی مسلمان اپنی بیوی کو 3 طلاق دے تو کورٹ اس طلاق کو کینسل قرار دے. ابھی اگر یہ خدا نہ کرے اگر یہ انہوں نے پاس کر لیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر کسی مسلمان شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی اور جو ہے وہ تو پڑ گئی دیتی اور وہ عورت حرام ہو گئی, لیکن وہ عورت اگر کسی کے بہکاوے میں آ کر اپنی جہالت کی وجہ سے کورٹ میں گئی تو جج فیصلہ کرے گا کہ یہ 3 طلاق پڑی ہی نہیں, یہ عورت اس کے نکاح میں. ایک طرف قرآن اور حدیث ہے جو یوں کہتے ہیں کہ وہ اس کے نکاح سے نکل گئی, اس پر حرام ہو گئی, اسی طرح ان کا یہ قانون کوئی آپ زبردستی اس عورت کو اس کے گھر میں ڈالیں گے. اب وہ رہیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ کوئی حلال طریقے سے ہوگا, حرام کھانی ہوگی زندگی بھر کے لیے, اس سے اولاد بھی پیدا ہوگی تو وہ حرام ہوگی. تو یہ سب کوئی ان کا مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کا جو ایک اپنا تشخص ہے, ان کی اپنی الگ پہچان ہے, اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور آئینی قانون گویا کے اعتبار سے بھی ہندوؤں کے ساتھ گویا مدغم کر دینا چاہتے ہیں. اس لیے یہ سلسلہ ہمارے طرف سے گویا مسلم پرسنل بورڈ نے یہ تحریک یہ موومنٹ جو ہے یہ چروڑ چلائی ہے, اور ہمیں بھی اس کا ساتھ دینا ہے. اس وقت میں نے جو اس کو چھیڑا ہے وہ اس لیے کہ اسی مناسبت سے مسلم پرسنل لا بورڈ نے پورے ملک کے اہل علم کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ بھئی یہ سارے ان لوگوں کو اس باتوں کو چھیڑنے کا موقع کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں اسلام نے جو احکام دیے ہیں وہ تو الحمدللہ ایسے کامل و مکمل ہیں جو ابھی میں نے بتلایا تھا, کہ اس پر اگر عمل کیا جائے تو کسی کی بھی کوئی حق تلفی نہیں ہوتی. مصیبت یہ ہے کہ ان احکام پر جیسا چاہے ہم عمل کرتے نہیں. مان لیجیے طلاق کا مسئلہ ہی لے لیجیے کہ بھائی طلاق دینے کا جو طریقہ شریعت مطہرہ نے ہمیں بتلایا ہے ہم اس طریقے کے متعلق مطابق طلاق دیتے ہی نہیں, غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں, اور غلط طریقہ اختیار کرتے ہوئے ایک ساتھ 3 طلاق لینے کی بات کرتے ہیں. آج کل ایک عام ذہن لوگوں میں یہ ہے کہ وہ شوہر اگر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ 3 دے, وکیل کے پاس بھی جائے گا نا تو وکیل بھی اس کے لیے جو ڈرافٹ تیار کرے گا طلاق نامے کا تو اس کے اندر یہی تیار کرتا ہے کیا تین. حالانکہ شریعت ایک ساتھ تین طلاق دینے کو پسند کرتی نہیں, منع حرام قرار دیا. یہ جو طلاق, اس لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں, پرسنل لا بورڈ نے یہ طے کیا ہے کہ بھائی علماء کو چاہیے کہ عوام کے مجموعوں میں طلاق کے سلسلے میں شریعت نے جو ہدایتیں دی ہیں ان کو بتلائیں تاکہ لوگ جانیں کہ طلاق کا کیا طریقہ ہے. جیسے نکاح کا ایک طریقہ ہے, طلاق کا بھی ایک طریقہ ہے جو شریعت نے بتلایا ہے پسندیدہ, کہ کس طرح طلاق. پہلے تو دیکھو شریعت نے طلاق کے سلسلے میں جو ہدایتیں دی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات, شریعت نے ایسا انداز اختیار کیا کہ طلاق کی نوبت آئے ہی نہیں, اس سے پہلے ہی مسئلہ سلجھ جاوے. چنانچہ دیکھو کوئی مرد اگر کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو شریعت نے جو ہے یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی ذرا اس کو دیکھ بھی لے تاکہ اس کی کون سی خوبی کو سامنے رکھ کر کے وہ نکاح کرتا ہے وہ سمجھ رہے. یہ دیکھنے والا حکم شریعت کے اندر ہے, اجازت ہے دیکھنے کی. آج کل تو کر ہی رہے ہیں لوگ اس کے بغیر بھی, لیکن پہلے زمانے میں اس کو ضروری نہیں سمجھا جاتا تھا. تو اب یہ دیکھنے کے کیوں کہا, کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بغیر دیکھے نکاح کیا اور نکاح کے بعد اب میاں صاحب یوں کہتے ہیں کہ یہ بیوی مجھے پسند نہیں. تو اب ناپسندیدگی کی بنیاد پر جو طلاقیں ہوتی ہیں وہ سلسلہ اگر پس دیکھ کر کے نکاح کیا ہوگا تو وہ سلسلہ کیا ہو جائے گا, بند ہو جائے گا. ایک طلاق کے ایک سبب جو تھا ختم ہو گیا. دوسرا, کبھی عورت کی طرف سے آدمی کی ناپسندیدگی والی کوئی بات پیش آتی ہے تو شریعت مطہرہ نے اس سلسلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ہدایت دی, لا یفرق مومن مومنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر, کہ ایک مسلمان شوہر اپنی مسلمان بیوی سے نفرت نہ کرے بلکہ جو ہے اس کی کوئی بات اگر ناپسند ہوگی تو دوسری بات کیا ہوگی پسند ہے. دیکھو دنیا کا دستور ہے, دو افراد دو گویا شخصیتیں مل کر کے جب کوئی کام کرے گی تو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی دو آدمیوں کا مزاج ایک جیسا بنایا, جیسے کہتے ہیں پانچوں انگلیاں ایک نہیں ہیں, ایسے ہر ایک کے مزاج میں فرق ہے. یہ انگلیوں کا کے جو خطوط ہیں نا اندر لکیریں, یا اتنے دنیا کے کروڑوں اربوں آدمی انسانوں کے انگوٹھے ایک نہیں, الگ الگ. اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو, ایک چھوٹی سی جگہ کے اندر جتنے خطوط ہیں یہ لکیریں ہیں وہ بھی کروڑا کروڑ انسانوں کے باوجود یکساں, چہرے سب کے یکساں نہیں, چہرے بھی الگ الگ. اللہ تعالیٰ کے خزانے میں یہ چہروں اور شکلوں کی بھی کمی, آپ دنیا کا یہ کر لیجیے جائزہ لے لیجیے, اس وقت دنیا کی کروڑا کروڑ کی آبادی ہے, ایک دو آدمیوں کے چہرے ایک جیسے نہیں, بعض مرتبہ ایک جیسے نظر آتے ہیں, اس میں بھی غور کریں گے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ فرق ہوگا. جیسے ظاہری شکل و صورت الگ ہے, اس طرح اندرونی مزاج نیچر پرکوتی جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہر ایک کی الگ الگ ہے. جب پرکوتی اور نیچر الگ الگ ہے تو دو آدمی جب ساتھ رہیں گے تو کہیں نہ کہیں ایک کی مرضی کے خلاف کچھ نہ کچھ بات پیش آئے گی. اور یہ بھی اپنی جگہ پر ہے کہ ہر آدمی میں تمام خوبیاں نہیں ہوتی, کچھ خوبیاں ہیں اور کچھ کمزوریاں ہیں. پوری دنیا کو آپ تلاش کر کے دیکھ لیجیے, حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ, نبیوں کے علاوہ باقی انسانوں کا آپ جائزہ لے لو, اس کے اندر ان کے اندر جو ہے سب مکمل 100% خوبیاں ہی ہوں اور جو ہے 1% بھی کوئی کمزوری نہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. دونوں باتیں ہوتی ہیں. ہم دنیاوی معاملات کرتے ہیں, دو آدمی پارٹنرشپ کرتے ہیں, دونوں پارٹنر اپنے اس کاروبار کے لیے, ایسا نہیں ہے कि हर पार्टनर दूसरे पार्टनर से मुकम्मल 100% क्या हो, खुश हो। कुछ बातें नापसंद है, लेकिन वो आदमी ऐसे मौके पर क्या करता है, ऐसे मौके पर आदमी जो है जायज़ा लेता है कि भाई इसकी दो चार बातें नापसंद है, लेकिन इस वक्त हमारा जी हमारी जो पार्टनरशिप है इस उसकी उन कमज़ोरी के मुकाबले में ये पार्टनरशिप वाला फ़ायदा हमारा क्या है, ज़्यादा है, तो अब वो उसकी उस कमज़ोरी को क्या कर लेता है, बर्दाश्त कर लेता है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बीवी के मामले में भी ये हिदायत दी कि कोई मुसलमान शौहर अपनी मुसलमान बीवी से जो है नाराज और जो है नफरत न करे, तो अगर उसकी कोई बात नापसंद है तो दूसरी बात क्या होगी, पसंद भी आएगी। सब बातें तो ख़राब नहीं होती, उस औरत के अंदर की किसी बात की वजह से आपको तकलीफ़ है तो आप यूँ सोच लीजिए भाई ये इतनी राहतें भी तो पहुँचाती है, खाना पकाती है, कपड़े धो देती है, मेरे बच्चों की परवरिश करती है, घर संभालती है, अब अगर कमी है कि कुछ है तो उस कमी को आदमी बर्दाश्त कर लेता है। और नफ़ा ज़्यादा है इसके मुकाबले में, नुकसान के मुकाबले में आदमी हर जगह पर यही नफ़ा नुकसान का मुवाजना करता है, और अगर नफ़ा ज़्यादा हो तो फिर वो नुकसान जो थोड़ा है उसको क्या कर लेता है, बर्दाश्त कर लेता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के सिलसिले में भी यही हिदायत फरमाई कि भाई किसी शौहर को अपनी बीवी की किसी बात से नाराज़गी है तो मगर इस नाराज़गी की बुनियाद पर तलाक का फैसला न करे, नफरत न करे उससे, ये बात नाराज़गी दूसरी बात उसकी पसंद भी आएगी। ये तो पूरी हर इंसान खूबियों का मजमुआ नहीं, आपकी ज़ात के अंदर भी कुछ खूबियाँ हैं, कुछ कमियाँ हैं, कुछ कमजोरियाँ हैं, तो बीवी के सिलसिले में भी शरीयत ने यह हिदायत दी। और देखो मैं यूँ कहा करता हूँ कि चलिए आपने उसकी उस एक जो है ना नुक्स और कमज़ोरी की वजह से खुदा ना करे तलाक देकर अलग कर दिया, अब दूसरी बीवी जैसा कि आप और हम जानते हैं हमारा जो समाज है, किसी ने एक बीवी को तलाक दी, चाहे उस तलाक देने वाले का कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर औरत का था, पूरा गांव एक जबान कहता है कि इस बेचारे का कोई कसूर नहीं था, वो औरत ही ऐसी थी, तो भी लड़की देने वाले जल्दी से देंगे, दूसरी बीवी आसानी से मिल जाएगी, नहीं मिलेगी वो तो तलाश करने में जो है ना उसका पसीना निकलेगा, और जो लोग तैयार होंगे वो भी कितनी शर्तें करेंगे, आपकी मिलकत लखी आपो आम करो तेम करो, अब बड़ी मुश्किल के बाद वो गया मिली दूसरी बीवी। अब जैसा कि मैंने कहा हर एक के अंदर खूबियाँ ही खूबियाँ तो नहीं है ना, इस बीवी में भी कोई ना कोई बात क्या होगी, कमज़ोरी की होगी जो इसको नापसंद है। अब उसको पूछेंगे नापसंद है तब अब सवाल यह है कि क्या इस नापसंद बात की वजह से तलाक देगा ये, नहीं, वो पहली के देने के बाद दूसरी के मिलने में जो मुसीबत झेलनी पड़ी ना और कुर्बानी देनी पड़ी वो सब सामने है, कहा इसको तो दूंगा तो तीसरी तो मिलेगी नहीं, सारी दुनिया सिफारिश करेगी तो अब क्या करेगा, ये जो कुछ तकलीफ है उसको क्या कर लेगा, झेल लेगा, बर्दाश्त कर लेगा। तब हम उस बेवकूफ़ से यूँ कहेंगे कि यही बात तूने पहली में सोची होती तो, पहली में भी तो यही बात थी नहीं कि उस तकलीफ को एक चीज़ है उसको बर्दाश्त कर लो ताकि तलाक की नौबत ही ना आए। फारसी का एक मकूला है, आँच कुनद दाना कुनद नादा लेक बाद खराबी है भी सियार, अकलमंद आदमी जो काम करता है बेवकूफ़ भी वो काम करता है, लेकिन बेवकूफ़ वो काम कब करता है जब बहुत कुछ खराबी हो चुकी हो उसके बाद उसकी खोपड़ी में आता है। तो कहने का हासिल ये हुआ कि भाई आप ये दूसरी बीवी के मामले में जब ये फैसला कर रहे हैं तो यही फैसला अगर पहली बीवी के मामले में किया होता तो तलाक की नौबत ना आती, इस्लाम ने ये तारीफ दी, वो तो कुछ आपको उसकी नागवारियाँ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, उस पर अल्लाह ताला ने अजर और सवाब दिया है, ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ تھے، صاحب کرامات تھے. ایک آدمی ان کی کرامتوں اور ان کی بزرگی کا شہرا سن کر کے آیا ان کی ملاقات کے لیے، ان سے بیعت ہونے کے لیے. اتفاق کی بات کہ وہ جنگل میں لکڑیاں لینے کے گئے تھے. ادھر گھر پہ آیا، گھر پہ بیوی سے پوچھا، حضرت ہیں؟ کون حضرت تیرا؟ حضرت حضرت کوئی نہیں ہے یہاں. کچھ نے کہا بھی وہ اس نے ایسی سلواتیں سنانا شروع کی. وہ بیچارہ کہ بڑے بزرگ ہیں، یہ بیوی ایسی باتیں کرتی. وہ تو بددل ہو گیا، بدزن ہو گیا. دوسرے لوگوں نے کہا کہ بددل بدزن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بزرگ یہ تو بولے گی ایسی ہے، اس کا مزاج ایسا ہے. او تم جاؤ وہ جنگل میں ہیں، وہاں ملاقات کرو. تو وہ گیا جنگل میں ملاقات کی، دیکھا کہ وہ تو ایک شیر پر سوار ہیں، لکڑیوں کا گٹھڑ بھارا اپنے آگے رکھا ہوا ہے، اور کوڑا سانپ کا، بڑا سانپ کوڑے کے طور پر زندہ سانپ اور شیر کے اوپر سوار. یہ آدمی تو ان کی یہ کرامت دیکھ کے ایک دم کیا ہو گیا، مبہوت ہو گیا، ہپتا گیا. وہ بزرگ تھے، انہوں نے کہا بھائی اگر میں وہ اپنی عورت کا بوجھ برداشت نہ کرتا تو یہ شیر میرا بوجھ برداشت نہ کرتا. گویا یہ کرامت مجھے اسی کی وجہ سے ملی ہے، سمجھ آیا کہ نہیں؟ تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس طرح زندگی کے اندر ہماری بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، اس کے معاف ہونے کی مختلف شکلیں قدرت کی طرف سے تجویز کی جاتی ہیں. بہرحال شریعت کہتی ہے کہ بھائی اس اگر اس کے بعد بھی اگر آپ کو شکایت ہے تو قرآن کہتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن، کہ جن عورتوں کی نافرمانی کا تم کو اندیشہ ہے تو فائزوہن. تیسرا گویا طبقہ آیا اس کا، تیسرا مرحلہ، کہ اب اگر ہے تو آپ ذرا نصیحت کر کے سمجھائیے اس کو، ابھی فیصلہ نہ کریں طلاق کا، نصیحت کرو، سمجھاؤ محبت سے. اور قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرو، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، اس لیے نصیحت کر کے اس کو سمجھاؤ. اب کوئی کہیں وہ تو دو دن تو پھر نصیحت کرو، ریپیٹ کرتے رہو. میں کہ ایسا تھوڑا ہوتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ نصیحت کر لی وہ زندگی بھر کے لیے کافی ہو جائے، وہ تو بھول چک ہوتی ہے. خیر بہرحال یہ تیسرا مرحلہ، اگر نصیحت کرنے کے بعد بھی معاملہ سدھرتا نہیں ہے تو قرآن پھر آگے کہتا ہے واہجروہن فی المضاجع، ان کو بستر سے الگ کرو، یعنی گھر میں ہی رہو لیکن جو ان کے ساتھ سوتے ہو نا وہ آپ کا بستر الگ، ان کے ساتھ مت سو. یہ ایسا عجیب و غریب علاج قرآن نے بتلایا ہے، کر کے دیکھ لو. کسی معاملے میں اگر آپ سے کچھ ناراضگی ہے نا تو ایک دن خالی وہ الگ بستر ہو تو وہ برداشت کر سکے گی، رات ہی کو رات معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. صبح دروازہ کھلے گا تو لوگ کہیں گے ان کا جھگڑا کہاں گیا، سمجھایا کہ نہیں؟ تو یہ جو اس کا بستر الگ کرنے والی تدبیر بہت کامیاب تدبیر ہے. عورتیں اس چیز کو برداشت عام طور پر کر سکتی، خاص کر کے جب اس کے دل میں شوہر کی محبت ہے. اسے قرآن کہتا ہے ان کا بستر الگ کرو. مگر ہوتا کیا ہے، ہم سے ہی بستر الگ نہیں ہوتا، اس کے بغیر ہمارا ہی ہمیں ہی نیند نہیں آتی. وہ تکیہ جب تک کہ آپ پہلو میں نہ دباویں دو پاؤں کے اندر، وہاں تک نیند آتی نہیں. بھائی اس کو اس کی اصلاح کے لیے آپ کو بھی کچھ تو مشقت برداشت کرنی پڑے گی. بہرحال یہ چوتھا مرحلہ ہے، اس کے اندر بھی اگر اس کے بعد بھی اصلاح نہ ہو تو قرآن کہتا ہے وضربوہن، پانچواں مرحلہ کہ اس کی پٹائی کرو. لیکن پٹائی کیسی، پٹائی کے متعلق بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے خطبے میں عورتوں سے متعلق جو ہدایت دی تھی اس میں یہ ہے ولا تضربوهن ضربا بضربهن ضربا غیر مبرح، ان کی اگر پٹائی بھی کرو تو ایسی جس کی وجہ سے نشان نہ پڑے، مارا تو نشان، پہلی بات تو یہ کہ ایسے اعضاء جن کے اوپر مارنے کی نتیجے میں نقصان، جیسے آنکھ پر، چہرے پر مارنے سے منع کیا، دوسری جگہ مارے لیکن ایسا جس سے نشان نہ پڑے، اور تین اس سے تین لکڑی سے بھی مارے اتنا زور سے نہیں کہ نشان پڑے، ایسا نہیں، اور تین سے زیادہ نہ مارے۔ اب ہمارے لوگ کہیں گے مولانا صاحب یہ تھی تو کہیں سدھروانی سے، میں نے تو ڈانگ تھی ماروانی ضرورت، ایسا وہ کہتے ہیں۔ بھائی دیکھو یہ تو تدبیر ہے، دیکھو اس کو مار ڈالنا مقصود نہیں ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تدبیر، جس شریعت نے یہ تدبیر بتلائی وہی شریعت ہم کو کہتی ہے کہ مار جب اجتناع کے لیے، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مار کو پسند نہیں کیا، ایک بات یاد رہے، قرآن میں جتنے بھی احکام ہیں ان احکام کا عملی نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ یہ بستر الگ کرنے والی بات بھی، ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین سے ناراض ہوئے تو آپ نے قسم کھا لی ایک مہینے تک قریب نہیں آؤں گا، اوپر آپ کا بالا خانہ تھا تو الگ رہے ایک مہینے تک، اور بستر الگ کرنے پر عمل کیا، لیکن پٹائے والے اس پر نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نہیں مارا، نہ کسی غلام کو، نہ کسی عورت کو، نہ کسی جانور کو، آپ نے کبھی نہیں مارا، بلکہ صحابہ کو پٹائی سے منع کیا۔ جب آپ نے منع کر دیا تو صحابہ کیسے پٹائی کرتے، آپ کے منع کرنے پر صحابہ نے بالکل ایک دم اپنے اوپر کنٹرول کر لیا، پٹائی کرنا بند کر دیا، تو وہ عورت ذات وہ تو پھر سر پہ بیٹھو گئی۔ حضرت تھوڑے دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی کہ اللہ کے رسول، آپ نے ان کی پٹائی سے منع کیا، ہم لوگ بعض آ گئے، رک گئے، اب یہ تو ہمارے سر پر سوار ہو گئی، مانتی نہیں ہے۔ تو دوسرا سنت تھوڑی پٹائی کرنے کی کیا دے دی، اجازت دی۔ اب وہ جب اجازت ملی تو دوسرے دن امہات المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کے گھروں پر عورتوں کی لائن لگ گئی، وہ ایک بتا رہی مجھے یہاں مارا، ایک کہتی دیکھو یہاں مارا، مجھے یہاں مارا میرے شوہر نے، وہ سب لائنیں لگی ہوئی تھی وہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات نے بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو بلا کر، بھائی جو لوگ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نو گڈ کہہ دیا، این جی کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، یاد رکھنا جو مارنے والے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اچھے لوگ نہیں۔ پھر بھی مارنے کی صورت میں بھی مارنا کتنا ہے، وہ جیسا کہا، میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی جب مارنا ہے تو اس مارنے سے کیا فائدہ ہوگا، نہیں بھائی یہ مارنا علاج کے طور پر ہے۔ کیسا علاج؟ اور علاج کے سلسلے میں علاج کرنے والا معالج جو ڈوز طے کرے نا، ڈاکٹر نے ہم کو دوائی لکھ دی تو ہم دوائی کی مقدار اپنی مرضی سے نہیں، اس کا ڈوز کون بتائے گا، ڈاکٹر، آپ کو اتنی دوائی لینی، اگر اس کے بتائے ہوئے ڈوز کے مطابق آپ نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم وہاں جاتے ہیں حرمین کی زیارت میں، وہاں ایک ڈاکٹر اولیاء خان کرتے ہیں، بیچارے بڑی محبت کرتے ہیں، مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، فون بھی یہاں بھی کرتے رہتے ہیں خیر خیریت کے لیے۔ دیکھ جب بھی ایک مرتبہ وہ آئے تھے ملاقات کے لیے وہاں ہوٹل پر، تو کہنے لگے کہ مفتی صاحب واقعتا یہ جو مدعا، وہ خود ڈاکٹر ہیں لیکن حکیم صاحب، حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم، جو حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد بھی ہیں، ان کے جانشین بھی ہیں، کہ ایک مرتبہ میں نے اسے علاج کے سلسلے میں کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ وہ پیٹ کے اندر کوئی یہ تھا، تو کہا ایک انجیر رات کو جو ہے آپ کھا لیا تھا، کہا میں اس سے پہلے دو تین انجیر کھاتا تھا ابھی مجھے فائدہ نہیں ہوا، ان کو میں نے کہا کہ میں دو تین نہیں ایک کھاؤ، دو تین نہیں ایک کھاؤ،
तो मेरी समझ में नहीं आया कि दो खाता हूँ तीन खाता हूँ उससे तो फ़ायदा होता नहीं, एक से कैसा फ़ायदा होगा। लेकिन बहरहाल उन्होंने कह दिया तो उसके मुताबिक मैंने अमल किया और बिल्कुल एकदम क्या देखता हूँ नतीजा बिल्कुल बराबर यानी एकदम फायदा हो गया। तो अब देखो एक आदमी जो तीन अंजीर खा रहे हो समझता है फ़ायदा नहीं हुआ और एक के समझ में नहीं आता, लेकिन भाई ये तो इलाज की चीज़ है, तबीब और हकीम जो तय करेगा उसके मुताबिक हम करेंगे तो ही फ़ायदा होगा। तो नबी करीम सलाम शरीयत ने इजाज़त दी और पिटाई की मकदार डोज हुजूर ने बताया, डोज हम तय करें तो दो डांगे मार रहे हैं उसके ऊपर, ये डोज हमारा तय किया हुआ काम नहीं लगेगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बतलाया उसके मुताबिक होगा तो फ़ायदा होगा। बहरहाल ये पांचवा स्टेप था, उससे भी अगर फ़ायदा नहीं तो कुरान आगे कहता है वही सिर्फ तुम शिका का वही फाबासू हकम मिना अली व हकम मिना अलिया, कि अगर इसके बाद भी मियाँ बीवी के अंदर जो है तोड़ का अंदेशा है तो फिर ऐसा करो कि एक अच्छा समझदार आदमी शौहर के कुटुंब का ख़ानदान का और एक दूसरा समझदार आदमी औरत के ख़ानदान का दोनों में और इनके मसले को सुने और उसका फैसला करें। इन उरीदा इस्लाहम युवाफिकिल्लाहु बैनहुमा, अगर ये दोनों इनके मामले को सुधारना चाहेंगे तो अल्लाह दोनों के दिलों में मुवाफ़क़त पैदा कर देंगे। वादा किया है कुरान में अल्लाह ने, ये दोनों आदमी अगर इसके मामले को क्या करना चाहते हैं सुधारना चाहते हैं तो अल्लाह सुधार देंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जिन दो आदमियों को डाला जाता है जिनको डालने वाले पैरसे कहते हैं गो देखना वो दूसरी बात पर राजी मत होना, उसका पहले से ही दिल में ये मैल लेकर के आया है क्या कि हमको बाकी रखना नहीं है, छूट छूट करवाना से बीजी की बात मानता नहीं, वो पहले से कह देते कान में डाल देते। तो जब जिसको डाला जा रहा है वो खुद ये दिल में लेके आ रहा है, कुरान शर्त लगाते इन युरीदा इस्लाह, अगर ये दोनों उनके मामले को मियाँ बीवी के मामले को सुधारना चाहेंगे तो युवाफिकिल्लाहु बैनहुम, अल्लाह वादा फरमाते अल्लाह उनके दिलों को जोड़ देंगे। लेकिन जहाँ नहीं होता ना बात 100% कि इन दोनों में से किसी एक की नीयत में क्या है खोट है या दोनों की, इसलिए जोड़ नहीं होगा। और अगर चलिए ये छठे स्टेप पर भी कामयाबी नहीं मिली तब बदल जाए मजबूरी, शरीयत ये कहती कि आप तलाक ले सकते हैं, लेकिन तलाक की इजाज़त देने के साथ साथ तलाक को मुतालिक फरमा दिया गया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की रिवायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अबू दाऊद शरीफ के अंदर है कि अल्लाह ताला ने जितनी चीज़ों को हलाल करार दिया मुबाह और जायज़ करार दिया उन जायज़ करार दी हुई चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंद अल्लाह को क्या है तलाक। ये कहकर देखो दे सकते हो तलाक लेकिन अल्लाह राज़ी नहीं इस पर, अल्लाह को पसंद नहीं। आपकी मजबूरी अगर ऐसी है कि उसके बगैर आपका काम चलता तब वो है कि नहीं वो अल्लाह भी जानता है और आप भी जानते हैं, किसी दूसरे के पास जाने की ज़रूरत नहीं, तो अल्लाह पसंद नहीं करता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं कि तज़व्वजु वला तुतल्लिकु फ़इन्न अत्तलाक यहतज़्ज़ु मिन्हु अर्शुर रहमान, कि निकाह करो और बीवियों को तलाक मत दो, तलाक की वजह से अल्लाह का अर्श लरज जाता है। तलाक मामूली फैसला नहीं है, तलाक शौहर जब देता है तो अल्लाह का अर्श लरज जाता है, वह अल्लाह उस पर नाराज होते हैं, इसलिए तलाक को बताया गया। अगर कि इजाज़त दी मजबूरी में, वाकईतन आपकी मजबूरी ऐसी है इस्तिखारा करो, समझदार नेक लोग जो शरीयत के सारे इनसे नशे व फराज से काम से वाकई में उनसे मशवरा करो, सारे हालात सही सही रख लो। सही सही इसलिए कह रहा हूँ कि बाद मरतबा तो वो लोग हालात कितने रखते हैं वो आते हैं हमारे पास भी आते हैं बाद में, धोखा देने के लिए। मुफ्ती साहब, हमारी बीवी का मसला ऐसा है, अल्लाह ने हमको भी अकल दी है, हम समझ जाते हैं कि ये जनाब अपनी बीवी को तलाक देना चाहते हैं और मुफ्ती साहब की गर्दन कंधे पर बंदूक रख करके फोड़ने का इरादा है, ताकि अगर इनकी बात सुन के हम कह देवें, क्या कह देवें कि हाँ दे दो तलाक बराबर, बस उनको तो यही चाहिए था। और घर आकर मुफ्ती साहब के पास गया, मुफ्ती साहब ने कहा तलाक दे दो। अब मुफ्ती साहब ने तलाक दे दो ये क्यों कहा, तुमने जो उसका जो है पूरे हालात पेश किए, उसकी तस्वीर पूर्व चित्र तुम्हें जो रजू करूँ उसको देखकर उन्होंने, और आपने जो चित्र पेश किया वो समझ, आप भी होशियार है ना, क्या मैं यूं कहूंगा तो मुफ्ती साहब यही जवाब देंगे। तो हकीकत तो ये है कि आपने जैसे कहते हैं मुंह में उंगली डाल के निकलवाया है, ये दे दो तुम, आपको भी तलाक देनी चाहिए, लेकिन मुफ्ती साहब के कंधे से बंदूक फोड़ना चाहते थे इसलिए ऐसी बातें की, ये खयानत है, ये मशवरा नहीं, ये क्या है अल्लाह जानता है। मशवरे में तो मशवरा करने वाले को भी चाहिए कि हालात सही सही रखते, चाहे अपनी अपनी जात के क्या हो खिलाफ पड़ते हो तो भी, और जिसको मशवरा जो मशवरा जिससे लिया जा रहा है उसको भी अमानतदार करा दे, अल-मुस्तशारु मौतमन, उसको भी चाहिए कि इनके हालात सही सुनने के बाद उसके हक में जो चीज़ बेहतर हो वो कहे। बहरहाल लोग आज इस तरह, वरना कौन आता है, तो हम भी जब उसका अंदाज़ा हो जाता है कि ये हजरत बंदूक लेकर के आए हैं फोड़ने के लिए, तो हम जवाब में कह देते हैं इस्तखारा कर लो, आप इस्तखारा कर लो, उसमें तुम्हारा जो है अगर रुझान हो तो फिर देख लेना, मशवरा कर लेना घर के लोगों से। हम ये कहते ही नहीं कि आप तलाक दे दो, क्यों, इसलिए कि वो आया था इसीलिए बंदूक फोड़ने के बाद से आया था, हम अपना कंधा देना नहीं चाहते। जैसे हजरत अल्लामा नौशाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा हजरत बड़े बहुत हमारे बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, तो देवबंद से जो बड़े बड़े उलमा आए थे नाबिल उस वक्त हजरत सबसे बड़े थे, तो लाहौर तशरीफ ले गए, वहाँ मजलिस में लोगों ने सूद से मुताबिक सवाल किया, आजकल तो कोई आता है मुझे लोग सूद के ही सवाल करते हैं, क्या हुआ तो कम अजाइज से कहना जायज से, इस तरह बार बार इस तरह के सवाल जिससे अंदाज़ा होता है कि वो किसी भी तरह ये अपने लिए क्या करना चाहता है, हलाल करवाना चाहता है ना कि नहीं। तो हजरत ने देखा कि ये बार बार सवाल कर रहे हैं, तो हजरत ने जवाब में फरमाया भाई देखो जहन्नम बहुत बड़ी है, तुझे जाना हो ना तो रास्ता खुला है, लेकिन हमारे कंधे पर पैर रख के हम जाने देंगे नहीं, कि नहीं, यानी ये सूद का तुम पूछ के हमसे हाँ कहलवाना चाहते हो, खैर ये तो महाराज कहने का मतलब ये है कि अब वाकईतन हालात ऐसे हैं, तो शरीयत ने तलाक का तरीका बतलाया, तो पौने आठ बज गए, असल जो मैंने शुरू किया था तलाक का तरीका बतलाने के लिए वो आया है। चलो मुख्तसर तौर पर अर्ज कर देता हूँ कि शौहर जो अपनी बीवी के साथ रहा है जिंदगी के कुछ अवकात कुछ दिन गुजारे हैं आपस में मियाँ बीवी की हैसियत से, अब तलाक देना चाहता है, तो शरीयत ये कहती है, ये नहीं कि आपके दिल में आया तलाक और आप फौरन बंदूक फोड़ दें, नहीं, तलाक के लिए शरीयत ने वक्त मुकर्रर किया है। कुरान में बारी ताला ने नाजिल फरमाया या अय्युहन नबीयु इदा तल्लक्तुमुन निसा फतल्लिकूहुन्न लिद्दतिहिन्न वासुलिद्दत, वह हुजूर को खिताब करके अहले ईमान को बतलाया गया कि कोई शौहर अगर अपनी बीवी को तलाक दे तो शरीयत ने तलाक के लिए जो वक्त जमाना तय किया है उसमें दे। आज एक भी मुसलमान ऐसा नहीं जो यूं समझता हो कि भाई तलाक के लिए भी कोई वक्त है, जैसे बीज डालने के लिए वक्त होता है ना, सीजन होता है, तो शरीयत भी कहती है तलाक देना चाहते हो, आपके हालात तलाक तक पहुंच गए हैं तो ऐसा नहीं कभी दे डालो, नहीं कब देंगे आप, पहला तो एक हैज की हालत में औरत को तलाक दे सकते नहीं। माहवारी आ रही हो ना, उस वक्त तलाक देंगे तो गुनहगार है, हराम है हैज की हालत में तलाक देना। आप इंतजार कीजिए वो हैज से पाक हो, और उस पाकी में आपने उसके साथ सोहबत न की हो, ये भी शर्त है। ऐसी पाकी की हालत जिसमें शौहर ने बीवी के साथ सोहबत न की हो उसमें एक तलाक दे। कितनी? आजकल तो लोगों के जहन में ही ये भूसा भरा हुआ है कि तीन के बगैर पड़ती ही नहीं। नहीं भाई, शरीयत कहती है एक दो। कितनी? एक बस। और वो भी कब देने की है? बाकी क्या है क्या? अब मान लो मियां बीवी का झगड़ा हुआ और वो तलाक देना चाहता है, अब शरीयत के मुताबिक देना चाहता है तो मालूम करेगा ना क्या कि भाई हैज में तो नहीं, हैज में है तो अभी नहीं देगा, रुक जाएगा। वह हैज से पाक हुई वहां तक तो जनाब का जोश भी क्या हो चुका था, ठंडा हो चुका था। आमतौर पर आदमी वक्ती गुस्से में आकर तलाक देता है, तब जब शरीयत के उसूल के मुताबिक तलाक देगा, हैज में नहीं पाकी में, और पाकी भी कौन सी जिसमें उसके साथ सोहबत। आम तौर पर हैज के बाद जब पाकी आती है ना तो वो हैज का जमाना ही गुजारना मियाँ के लिए मुश्किल हो जाता है। उसे इंतजार में रहते हैं कि अब कब पाकी आवे और हम अपनी उम्मीदें पूरी करें। अब तलाक देनी है तो शरीयत नहीं कहती है कि हैज पूरा होने के बाद पाकी, और पाकी में भी आपने सोहबत न की हो तो एक तलाक। तो वाकईतन जिसको हकीकी जरूरत होगी ना वही तलाक देगा। आजकल तो क्या हो गया, जरूरत भी थी बीवी के बाप के साथ झगड़ा हुआ और तलाक दे रहे हैं किसको? क्या कुछ किया भाई बिचारी ने? झगड़ा आपका आपके खुसर के साथ हुआ, उस बीवी के बाप के साथ हुआ। ये बीवी तो आपकी फरमाबरदार है, आपकी खिदमत कर रही है, उसकी दुश्मनावट में इसको तलाक। कौन सी किताब में है, कहाँ कुरान में है, कौन सी हदीस में है? बल्कि ये तो वो चीज़ थी कि जमाना जाहिलियत के जो मुशरिक थे ना वो भी इसको पसंद करते नहीं थे। अंदाज़ा लगा कि हजरत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मुल मोमिनी, ये बेटी हैं अबू सुफियान की। किसकी? अबू सुफियान। उनके शौहर थे अब्दुल्लाह इब्न जहश, वो दोनों मियाँ बीवी इस्लाम लाए, और इस्लाम लाने के बाद मक्का वालों की इज़ा रसानियों और तकलीफ़ों की वजह से हिजरत करके हबशा चले गए। हबशा की हिजरत, हबशा में थे, उसी हालत में इनके शौहर का हो गया इंतकाल। इनके हजरत उम्मे हबीबा के वालिद उनके कौन हैं? अबू सुफियान, जो हुजूर के पक्के दुश्मन। अब उनके शौहर का इंतजार हो गया, ये तो मुसलमान थी। तो नजाशी जो हबशा के बादशाह थे उन्होंने इद्दत के बाद इनका निकाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कराया, मेहर अपनी तरफ से अदा किया 2000 दिरहम। सबसे अजवाद मुतारात में सबसे बड़ा मेहर इनका है, वो इसलिए कि हुजूर ने खुद अदा नहीं किया था, बादशाह ने अपने आशान के मुताबिक दिया। तो अबू सुफियान को जब पता चला कि उनकी बेटी का निकाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर दिया गया है, उन्होंने कहा ये ऐसी शख्सियत है कि उस पर उंगली नहीं रख सकती। दुश्मन थे लेकिन उन्होंने, आज तो बीवी के बाप का भी हाल क्या हो गया, दामाद के साथ जरा टेढ़ा पंसला हुआ तो अपनी लड़की को बुला के बाप है कि जालिम है। आज बेशुमार बाप और माएँ जो अपनी औलाद के साथ जुल्म करती है, उनके भलाई नहीं चाहती। वो मियाँ बीवी दोनों के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, अब आप ये शौहर के साथ, बल्कि शौहर के साथ भी नहीं, दामाद के साथ भी नहीं, दामाद के बाप के साथ, समधी के साथ झगड़ा हुआ, समधी का, लड़के के बाप का झगड़ा हुआ काय के साथ? लड़की के बाप के साथ। तब लड़की का बाप अपनी लड़की को घर बुला लेता है, भेजता नहीं है। ये کہ دونوں بیچارے آپس میں جدائی میں رو رہے ہیں, اندر لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کو سمجھاؤ نا, یہ ہم کو گھر میں بٹھا رکھا ہے. ساری دنیا جانتی ہے لیکن یہ باپ ظالم, اس کو ذرا بھی رحم نہیں آتا. یہ باپ ہے کہ کیا ہے؟ شریعت اس کی اجازت دیتی نہیں. ایک مرتبہ لڑکی کا نکاح ہو گیا, اب شوہر کے پاس گئی, اس کے اوپر اب اختیار کس کا آ گیا؟ شوہر کا. اس کی اجازت کے بغیر گھر واپس لائے بھی نہیں. ہاں وہ ظلم و زیادتی کرتا ہو تو پھر مسئلہ پوچھو, لیکن اگر ایسا نہیں ہے ان دونوں میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں. آپ بتائیے ہمارے سماج میں کتنی لڑکیاں ہیں جن کو ماں باپ نے بٹھا رکھا ہے, یا اسی طرح جھگڑا ہوا شوہر نے بھیج دیا کہاں؟ ماں باپ کے گھر. تو چل جا تیرے باپ کے گھر. کائی کو بھائی تمہارا ہے, ہمارا نہیں کا جھگڑا نہیں تھا, وہی اوپر کا جھگڑا. اوپر کا جھگڑا اس بیچاری نے کیا قصور کیا تھا جو تم نے اس کو گھر بھیج دیا اور بٹھا دیا؟ یہ تو ہمارے سماج میں شکلیں ہوتی ہے. تو میں کہہ رہا تھا نا کہ جھگڑا ہوا بیوی کے بھائی کے ساتھ, سالے کے ساتھ جھگڑا ہوا, وہ بھی کاروباری جھگڑا. یہ طلاق شریعت نے کوئی انتقام لینے کے لیے رکھی ہے, بدلہ لینے کے لیے رکھی ہے؟ نہیں, یہ تو ایک ضرورت کی وجہ سے. آدمی کی ازدواجی زندگی, دامپتیہ جیون, وہ اچھا نہیں گزر رہا ہے, ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر پا رہے ہیں, تو مجبوری میں دینی ہے. پھر بلا وجہ اس طلاق جھگڑا. ارے بعض لوگ تو دکان پہ جھگڑا گاہک کے ساتھ ہوا اور گھر آ کر کے بیوی کو غصے میں کیا کرتے ہیں؟ طلاق دیتے ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ جب بیوی میں آ گیا رات کو, لڑکا بچہ رو رہا تھا, شوہر کہتا انہیں ہوارتی کم نہ تھی, ماری ان خراب دے رہی تھی. اب وہ بیچاری ماں ہے, وہ تھوڑی جان بوجھ کے نہیں, وہ تو کب سے محنت کر ہی رہی ہے اس کو ٹھنڈا کرنے اور سلانے کے لیے. تو بھی یہ حضرت جو ہیں غصہ ہو کر, اور تھوڑی دیر مزید ہو گئی تو دے دی طلاق. یہ کوئی طلاق کا ایشو تھا؟ آپ بتائیے کہ ہمارے سماج میں کیسی بنیادوں پر طلاقیں دی جا رہی ہیں. اب ایسی طلاقوں کے نتیجے میں ان دشمنان اسلام کو اگر یہ کہنے کا موقع ملے کہ یہ اپنی بیویوں کے ساتھ, اگرچہ ہمارے یہاں مسلمانوں کے یہاں طلاق کی جو شرح ہے, ماترا ہے, اور جتنی تعداد ان کے یہاں پرسنٹیج زیادہ ہے غیر مسلموں کے یہاں, لیکن ان کو تو ہم پر اعتراض ہی کرنا ہے. پرسنٹیج کون دیکھتا ہے؟ خود وزیر اعظم جس نے یہ سب کیا, اس کا حال آپ ساری دنیا جانتی. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم نے شریعت کے احکام کو غلط یوز کیا, مس یوز کیا, غلط استعمال کیا, دشمنان اسلام کو اعتراض کرنے کا موقع ملا. شریعت گویا ہم خود لوگوں کو موقع دے رہے ہیں شریعت پر اعتراض کرنے کا. شریعت میں کوئی کمی نہیں ہے, شریعت کے احکام تو ایسے واضح تھے کہ اس کے مطابق کرتے تھے, اس سب کی نوبت ہی نہ آتی. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکی کی حالت, اور اس پاکی میں اس کے ساتھ صحبت نہ کی ہو, ایک طلاق دو, اور ایک طلاق دینے کے بعد بس بند, پھر اسٹاپ, دوسری تیسری نہیں دینی ہے. آج تو ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ جب تک تین نہیں دے گا پڑتی ہی, بلکہ بات پڑھا لکھا بیچارہ جو ہے مجبوری میں طلاق دیتا ہے اور ایک دیتا ہے, تو وہ دونوں طرف لڑکے کے خاندان والے بھی لڑکی کے خاندان والے بھی وہ شوہر کے اوپر سوار ہو کر کے توڑا بے ایک نہیں چاہتے. گویا یہ شریعت کا فیصلہ کر رہا ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, شریعت کے حکم کے پرخچے اڑا رہے ہیں, بقیہ ادھیڑ رہے ہیں قرآن کے حکم کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, نسائی شریف میں روایت ہے, حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک ساتھ اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ غصے میں کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہو کر فرمانے لگے ایولا بو بے کتاب اللہ وانا بین ازورکم, کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے, میں تمہارے درمیان موجود ہوں. ایک صحابی نے اٹھ کر حضور سے اجازت دی, اللہ کے رسول آپ اجازت دیں تو اس کا سر قلم کر دوں. یہ جس کو اللہ کے رسول نے اللہ نے پسند نہیں کیا وہ طریقے ہم اختیار کرتے ہیں, اور اعتراض ہوتا ہے اکائی کے اوپر, شریعت کے اوپر, نعوذ باللہ. تو حقیقت یہ ہے کہ بھائی ان مسائل کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. طلاق کا بہترین طریقہ یہی ہے. کیا ایک طلاق, وہ بھی کب, باقی کی حالت میں, جس باقی میں اس کے ساتھ صحبت نہیں ہوئی, ایک دو اور پھر اسٹاپ, عدت پوری ہو جانے گی. عدت جب پوری ہو جائے گی تو خود بخود عدت پوری ہوتے ہی نکاح کیا ہو جائے گا, کٹ ہو جائے گا. لیکن فائدہ کیا ہوگا, ابھی وہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں. اب اگر نکاح جی چاہتا ہے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں, دوبارہ نکاح کا دروازہ کھلا ہوا. یہ تو عدت کے بعد, اور عدت کے اندر تو شوہر کو افسوس آ تو خود ہی رجوع بھی کر سکتا. اتنی ساری سہولتیں شریعت کی دی. ہم لوگ اپنے غلط جو ہے طریقے اختیار کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے ہیں, تین طرح غصے میں دے دیتے ہیں, پھر مفتی صاحب کے بعد آدھی رات کو پہنچتے ہیں, مفتی صاحب غصہ ماتونا وہ کہہ دی تو روم کے ابھی روم کے سے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مجاہد کہتے ہیں, ایک آدمی آیا اور کیا ہے ابن عباس, حضرت ابن عباس نے کہا ہاں تم میں سے ایک آدمی بیوقوفی کی سواری پر سوار ہوتا ہے اور اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیتا ہے, اور پھر کہتا ہے ابن عباس کیا کریں گے, تم نے اللہ کا ڈر نہیں رکھا, یعنی اللہ نے جس طریقے کے مطابق طلاق دینے کا حکم دیا تھا اس کے مطابق طلاق نہیں دی, تو پھر اللہ نے تمہارا راستہ بھی بند کر دیا. قرآن کہتا ہے ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا, جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستہ نہیں کھا رہی, اللہ سے ڈرے گا یعنی اللہ کے حکم کے مطابق چلے گا تو راستہ ہے. ہم نے اللہ کے حکم کو یہ نہیں کیا تو راستہ بھی بند کر دیا ہم نے خود ہی. دوبارہ شریعت نے جو طریقے بتلائے ہیں, ضرورت ہے کہ اس کا اہتمام ہو, ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کا خیال ہو. اور یہ باتوں میں ذرا سی ناراضی ہوئی, طلاق کو جیسے گالی سمجھ لیں, جیسے دوسرے کے ساتھ بیوی کے علاوہ اوروں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو آدمی اس کو کیا دیتا ہے, گالی دیتا ہے, اور بیوی کے ساتھ لڑائی ہوتی تو طلاق گالی تھوڑی ہے, گالی نہیں ہے, الگ ایک پوری زندگی کا فیصلہ ہے. اس لیے ان چیزوں سے سماج میں جو لوگ اس طرح غلط یہ کرتے ہیں باقاعدہ, ان کے اوپر سماج میں سماجک جو ہے سطح سے سماجک حصے اس کے اوپر جو ہے اقدام ہونا چاہیے, پگلا لیوا جو ہے ایسے آدمی کے ان کا بائیکاٹ کیا جانا چاہیے, ان کو یہ ہونا چاہیے تنبیہ ہونی چاہیے لوگوں میں اس کا, یہ ہو کہ یہ غلط طریقے سے اس نے طلاق دی. بہار شریعت مطہرہ کے ان احکام کو صحیح سمجھنے کی ضرورت ہے, اور ہمارے غلط طریقے استعمال کی وجہ سے اعتراض ہوتے ہیں, ضرورت ہے کہ ہم ان مسائل سے واقفیت حاصل کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالیٰ جدک ولا الہ غیرک, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں معقولوں کو بری فرما, جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کی ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا علانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.